السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ آل عمران آیت نمبر 36. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، ہم سورۃ آل عمران کے ایک ایسے حصے پر آ گئے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان دو خواتین کا ذکر کیا ہے جن کی قربانیاں یا جن کا نام ابھی بھی قرآن میں موجود ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، حضرت مریم اور ان کی والدہ. یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا کہ اپنے بچے کو اللہ کے لیے وقف کر دینا. ایک خاتون کی یہ نیت اور خاتون کا یہ ارادہ آپ دیکھیں کتنا فائدہ مند ثابت ہوا. اس سے بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ خواتین بہت ہی اہم یعنی کلیدی کردار ادا کر سکتی ہیں زندگی کے ہر معاملے میں. اور ہمارے یہاں پر جو کانسیپٹ دے دیا گیا ہے کہ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ معاشرہ صرف مردوں سے بنتا ہے یا مردوں کا معاشرہ ہے، ایسا نہیں ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم، دونوں ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار، اور دونوں کے ہی قوت ارادی، فیصلے اور نیتوں سے کوئی بھی اچھا کام ہو سکتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں حضرت مریم کیا کہ حضرت مریم کی والدہ کیا کہتی ہیں آگے. آیت نمبر 36، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما ودعتها قالت رب إني ودعتها أنثى والله أعلم بما ودعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتموها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما تو جب ودعتها اس نے جنا اس کو، قالت اس نے کہا ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، ودعتها جنم دیا میں نے، انسا لڑکی، واللہ اور اللہ تعالی عالم خوب جاننے والا ہے، بما جو ودعت اس نے جنا، ولیس الذکر کالانسا اور نہیں لڑکا مانند لڑکی کے، وانی اور بے شک میں، سمیتھا نام رکھا میں نے اس کا مریم مریم، وانی اور بے شک میں، اعیدھا پناہ میں دیتی ہوں میں اس کو، بکا ساتھ تیرے، وذریتھا اور اولاد کو اس کی، من الشیطان الرجیم شیطان سے، مردود جو کہ مردود ہے. روانی والا ترجمہ دیکھ لیجیے. پھر جب اس نے جنا اس کو تو کہا اے میرے رب، بے شک میں نے تو جنی ہے وہ لڑکی، اور اللہ خوب جانتا تھا جو اس نے یعنی جو پیدا ہوا تھا، اور نہیں تھا وہ لڑکا مانند اس لڑکی کے، اور بے شک میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم، اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو تیری اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے. ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. سبحان اللہ. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فتقبلها تو قبول کیا اس کو ربها اس کے رب نے، بقبول قبول کرنا، حسن اچھا، وأنبتها اور اس نے پروان چڑھایا اس کو، نباتن پروان چڑھانا، حسن اچھا، وکفلہا اور اس نے کفیل بنایا اس کا، زکریہ زکریہ علیہ السلام کو. کلما جب کبھی دخلا آتا یعنی داخل ہوتے، علیہا پاس اس کے، زکریہ زکریہ علیہ السلام، المحراب محراب میں، وجد وہ پاتا، اندہا پاس اس کے، رزقن رزق، قالا اس نے کہا یا مریم اے مریم، انا کہاں سے، لکی تیرے لیے، ہذا یہ، قالت اس نے کہا ہوا وہ، من عند اللہ پاس سے ہے اللہ کے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یرزق و رزق دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے۔ پس قبول کیا اس کو اس کے رب نے، قبول کرنا اچھا، اور پرورش کی اس کی پرورش اچھی، اور کفیل بنایا اس کا زکریہ علیہ السلام کو۔ جب کبھی داخل ہوتے زکریہ حجرے میں تو پاتے اس کے پاس کچھ کھانے کی چیزیں۔ انہوں نے کہا، اے مریم، کہاں سے آئیں تیرے لیے یہ؟ مریم نے کہا، یہ اللہ کے پاس سے آئی ہیں، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔ ایک اور ترجمہ دیکھ لیجئے، پھر آگے شروع کرتے ہیں۔ آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا، اور زکریہ علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریہ علیہ السلام جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا۔ پوچھتا، اے مریم، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی، اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہاں پر محراب کا لفظ آیا ہے اور نباتن حسنہ۔ لاسٹ ٹائم ہم نے دو الفاظ کا تجزیہ کیا تھا، آپ لوگوں کو معلوم ہے کون سے وہ دو الفاظ تھے؟ دو الفاظ کا آپ کو بہت باریکی سے تجزیہ کر کے بتایا گیا تھا۔ جی ہاں، میں نے آزاد پیدا کیا ہے، یعنی لڑکی کو وہ جو کچھ ان کے اندر تھا، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، وہ اللہ کی نظر کر رہی تھی اس کو۔ اور ایک لفظ کون سا تھا؟ آپ لوگ الفاظ کو یاد رکھا کریں، ہمیشہ زندگی بھر یاد رہتے ہیں اگر الفاظ کو ہم یاد رکھیں۔ ابھی ہم جو لفظ پڑھ رہے ہیں، جی، استفا کا لفظ تھا، جزاکم اللہ خیرن بارک اللہ فیکی، کہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور بہت ہی امپورٹنٹ لفظ تھا وہ، اور ہم نے اس پر ڈسکس بھی کیا تھا کہ ہم اپنے آپ کو کیا چنے ہوئے لوگوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو چنتا ہے، ان کی کیا کوالٹیز اور کیا صفات ہوتی ہیں۔ تو بہتر ہے کہ ہم اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں، یا اپنے اندر تلاش کریں وہ صفات ہیں کہ نہیں ہیں، اور نہیں ہے تو اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو چن لے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں، ایک تو ہے نباتن حسنا، امبتہ کا بھی لفظ آیا ہے، وہ بھی نباتا سے ہی ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہے یہ لفظ نباتا کا؟ جی، نبتا، نون با تا اس کا روٹ ہے، نبتا۔ نبتا یمبتو، نبتن اور نباتن، کسی چیز کا اگنا بڑھنا۔ تمبتو بدوہن، سورہ مومنون میں یہ الفاظ آتے ہیں، وہ درخت اگتا ہے روغن کے ساتھ، یعنی زیتون کے درخت کی بات کی گئی ہے۔ نباتن اس میں ذات بھی ہے، زمین سے اگنے والی چیزیں۔ یخرج نباتہ باذن ربہ، یعنی نکلتا ہے اس کا سبزہ اس کے رب کی اجازت سے، تو اسی سے امبتا یمبتو، امباتن اگانا بڑھانا۔ تو ابھی ہم جو لفظ پڑھ رہے تھے کہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نباتن حسنا، ہے نا، یہی لفظ آیا ہے نا، امبتا نباتن حسنا، اور پرورش کی اس کی پرورش اچھی، اور کفیل بنایا اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے قبول بھی کر لیا اور ان کو اچھی طرح سے گرو کیا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچپن سے اگر آپ کوئی چیز کے لیے اچھی نیت کرتے ہیں، یا پیدا ہونے سے پہلے، یا شروع سے کسی چیز کو آپ اچھی طرح پودے کو جیسے پانی دیتے ہیں، اس کو اس کی تمام غذا پہنچاتے ہیں پودے کو، تو کس طرح سے وہ گرو کرے گا؟ یعنی اس کو سورج کی روشنی بھی مل رہی ہو پودے کو، اس کو، یعنی چھوٹا سا کوئی پلانٹ ہو، اس کو مٹی بھی اچھی ہے، اس میں آپ نے بہت اچھی غذا بھی ڈالی ہے، یعنی اس مٹی میں پودے کو گرو ہونے کے لیے جو چیزیں لگتی ہیں، کھاد وغیرہ لگتی ہے، آپ نے وہ تمام چیزیں پرووائڈ کی، پانی بھی برابر مقدار میں آپ اس کو دیتے رہے جتنی کوانٹیٹی چاہیے، تو وہ پودا کتنے اچھے سے گرو ہوگا نا۔ تو ایسے ہی انسانوں کی بات ہے کہ انسان بھی اسی طرح گرو ہوتے ہیں، ان کی پرورش ہوتی ہے اور ان کی تربیت ہوتی ہے، تربیت، پرورش، مربی، یہ سب اسی سے نکلا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی گروتھ میں، یعنی جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو آس پاس کے ماحول کا، گھر کا، اطراف کا بہت زیادہ حصہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کو اچھا ماحول دیتے ہیں، اچھی سوچ دیتے ہیں، تو وہ اسی طرح گرو کرتے جاتے ہیں، اسی سوچ کے ساتھ، اسی ذہن کے ساتھ۔ اور کہتے ہیں بچپن کا دیا پچپن تک یاد رہتا ہے، یعنی اگر بچپن میں جو بات آپ نے ذہن میں یا گھٹی میں ڈال دی تھی بچوں کے، وہ پچپن تک یاد رہتی ہے۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے کہ فتقبلہ ربوہا بقبول حسن، ہم اس کی تفصیل بعد میں پڑھیں گے، لیکن پہلے صرف اس لفظ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا الفاظ کا تجزیہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ نبتا ہے، اس سے آپ یہ بات یاد رکھیے کہ جب ہم تفسیر پڑھیں گے تو اس وقت یہ بات یاد رکھیے گا کہ کسی چیز کو گرو کیسے کیا جاتا ہے، یعنی اگر آپ اس کو اچھے سے اس کی گروتھ چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا انوائرمنٹ چاہیے۔ ٹھیک ہے، دوسرا لفظ یہاں پر آیا ہے محراب کا، ہے نا. یہ لفظ بہت ہمارے ہسٹری میں, اسلامک ہسٹری میں بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا محراب سے ہم لوگوں کے ایک انسیت سی ہے, یعنی جہاں پر بھی ہم محراب اس طرح کی چیزیں دیکھتے تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم کچھ اسلام کی ہسٹری, جو ہسٹوریکل پلیسز اسلام کی, اس سے بہت قریب آ گئے ہیں. مسجدوں میں بھی محراب ہے نا, ممبر و محراب, یہ لفظ آپ سنتے رہتے ہوں گے. جی, تو محراب حرب سے نکلا ہے, حربا یحربو حربن, کسی سے کوئی چیز حاصل کرنا. یہ باب سمیا پر ہے, حریبا یحربو حربن, سخت غضبناک ہونا. حربن اس میں فعل ہے, لڑائی اور جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. بس اگر تم لوگوں نے, اسے قرآن میں آتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, بس اگر تم لوگوں نے نہیں کیا اس کو تو تم لوگ سن لو ایک جنگ کی خبر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. ٹھیک ہے, تو محرابن یا محاریبن مفعالن کے وزن پر ہے, کسی سے کچھ حاصل کرنے کا ذریعہ. اور یہ جو ایک بنیادی مفہوم کے ساتھ مختلف معنوں میں آتا ہے, پھر آرام و سکون حاصل کرنے کے لیے مکان میں داخل ہونے کا ذریعہ, مکان کی محراب, دروازہ, کھڑکی, اللہ تعالی سے مانگنے کے لیے ہم کلامی کا ذریعہ, جیسے کہ مسجد کا محراب ہوتی ہے. اس تصور المحراب, جب انہوں نے پھیلانگا دروازے کو, سورہ سواد میں آتا ہے جب ہم داؤد علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہیں. پھر وہ قائم یصلی فی المحراب, اور وہ کھڑا تھا نماز پڑھتے ہوئے محراب میں. یہ سورہ آل عمران میں ہی ابھی 39 آیت میں آئے گا. یعملون لہ ما یشاء من محاریب, وہ لوگ عمل کرتے یعنی بناتے اس کے لیے جو وہ چاہتا محرابوں میں سے. سبحان اللہ. اور اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو محراب کا لفظ, جب علی رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا, ان کو شہید کر دیا گیا تھا, اور عمر رضی اللہ عنہ کو بھی نماز پڑھاتے پڑھاتے ہی شہید کیا گیا. کیونکہ اسلامی ہسٹری میں جو خلیفہ ہوتے تھے ان کے لیے کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہوتے تھے, وہ عام لوگوں کی طرح مسجد میں آتے, نماز پڑھاتے اور جاتے تھے. لیکن جب مسلسل دو لوگ شہید ہو گئے اور نماز پڑھاتے پڑھاتے ہی شہید ہوئے, تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے ایسا محراب بنایا تھا کہ جس کی وجہ سے امام کو پروٹیکشن حاصل ہو, کہ کوئی اس کو اسی طرح ایزیلی مار نہ سکے, اس پر وار نہ کر سکے. اور یہ محراب ہم سب جانتے ہیں کہ مسجدوں میں ہی ہوتے ہیں, اور یا تو ایک حجرہ بھی کہہ سکتے ہیں, ایک کمرہ بھی کہہ سکتے ہیں, یا عبادت کرنے کے لیے جگہ بھی. ایکچولی یہ آتا ہے کسی سے کوئی چیز حاصل کرنا, یعنی حرب جنگ کو بھی اس لیے جنگ کو حرب کیوں کہا جاتا ہے کہ جنگ میں آپ یا تو جیت حاصل کرتے ہیں یا آپ کو ہار ملتی ہے, یا جنگ میں مال غنیمت ہاتھ آتا ہے یا آپ کوئی ایریا حاصل کرتے ہیں نا, یعنی ٹیریٹری حاصل کرتے ہیں آپ, یا کچھ بھی کوئی چیز جیتتے ہیں آپ, کچھ حاصل کرتے ہیں, اس لیے اس کو حرب کہا گیا ہے. تو آرام اور سکون حاصل کرنے کے لیے مکان میں داخل ہونے کا ذریعہ بھی ہے, اور مکان کی محراب یہ دروازہ ہی کھڑکی کو بھی کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے ہم کلامی کا ذریعہ, یعنی ایک اسپیشل جگہ جہاں پر آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں, یعنی آپ اپنے لیے جو عبادت کے لیے جگہ مخصوص کر لیتے ہیں اس کو محراب کہتے ہیں. اور اکثر یہ مسجدوں میں ہوتی ہے, اور پہلے بڑے بڑے گھروں میں بھی ہوا کرتی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جو پرانے گھر ہوتے تھے اس میں محراب ہوا کرتے تھے. کسی نے دیکھا ہے خود سے, بڑی جو حویلیاں ہوتی تھیں اس میں محراب ہوتے تھے. جی, تو حارب یحارب محاربتن, لڑائی کرنا, جنگ کرنا, وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں سے لڑتے ہیں. تو یہ حرب ہے, یہ دو الفاظ آج کے تھے, خاص طور سے اس کو یاد رکھیے گا. اب آئیے ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں کتنے معجزاتی الفاظ ہیں اور کتنی گہرائی والے معنی رکھتے ہیں. اسی لیے تو قرآن یہ کبھی پڑھنے سے پرانا نہیں ہوگا, علماء اس کی تفسیر سے کبھی سیر نہیں ہوں گے. ہر بار اس کے الفاظ کے معنی کی جو تحقیق ہوگی تو ایک نئی جدت پیدا ہوگی اس میں, آپ کو ایک نئی نئی باتیں معلوم پڑے گی. اسی تو قیامت تک کے لیے قرآن ہے, قیامت تک کے لیے رسول اکرم آخری نبی ہیں. اب کوئی نبی نہیں آنے والا اور نہ کوئی دوسری کتاب آئے گی الحمدللہ. جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن 1400 سال پرانی کتاب ہے, اب آج کے لیے کیا رکھا ہے اس میں, بالکل بھی نہیں, غلط بات کہتے ہیں. یہ ہر دور کے لیے ہے, اس کے الفاظ میں وہ معجزات ہیں کہ ہر دور کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے الحمدللہ. سبحان اللہ, واقعی میں اللہ کی کتاب کو جب ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے, اور ہم تو انسان ہیں نا, چھوٹی سی سوچ, چھوٹی سی ذہن کے مالک. یہ تو اللہ کا کلام ہے, اس کا معجزاتی ہونا تو ایک بالکل ڈیفینیٹ 100% صحیح بات ہے. لیکن ہم اس لیے بھی حیران ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ, کیسے اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں, جیسے موتی ہے جو پھرو دیے گئے ہوں ایک لڑی میں, ہر چیز اپنی جگہ پرفیکٹ الحمدللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں, جب وہ لڑکی پیدا ہوئی تو والدہ نے کہا کہ اچھا یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے, اور لڑکی لڑکے کی طرح تو نہیں ہوتی. یہاں یہ مطلب نہیں، آپ یہ مت سمجھیے کہ لڑکی کمتر ہوتی ہے اور لڑکا زیادہ بہتر ہوتا ہے، بالکل بھی نہیں. اس کے بارے میں علماء اکرام نے بہت اچھی بات کی ہے. یعنی لڑکی اصل میں بہت ساری جو معاشرتی پابندیوں میں جکڑی ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے نا کہ لڑکی کے لیے بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس پر. یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے لڑکا اور لڑکی دونوں کا جسم الگ بنایا ہے، دونوں کی ذمہ داریاں بھی الگ ہیں. تو لڑکی پر معاشرتی پابندیاں ہوتی ہیں، جیسے وہ بالکل کھلم کھلا کسی کے سامنے نہیں آ سکتی، ہر ایک کے سامنے نہیں آ سکتی. یا پھر خواتین کو پردوں کی پابندی ہوتی ہے. یعنی لڑکا ان بہت سی فطری کمزوریوں اور جو معاشرتی پابندیاں ہیں اس سے آزاد ہوتا ہے. جیسے لڑکے کو برقع پہننے کی ضرورت نہیں ہے، بایا پہننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سر پر دوپٹہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے سامنے آنے کے لیے. جو لڑکی کے ساتھ پابندیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ لڑکے کے ساتھ نہیں ہوتی. تو وہ سوچتی ہیں کہ اگر لڑکا ہوتا تو وہ زیادہ وہ مقصد اچھی طرح حاصل کر سکتا تھا، یعنی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے میں اس کی سربلندی کے لیے زیادہ اچھے سے کام کر سکتا تھا، جس کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا تھا اس بچے کو جس کو وہ نظر کرنا چاہتی تھی. لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ لڑکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اس کو. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. سبحان اللہ، کیا نیت اور کیا ارادہ ہوگا اس خاتون کا، آپ سوچیں مریم علیہ السلام کی والدہ کا، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں یہ خبر دے رہا ہے. یعنی قرآن میں رہتی دنیا تک یہ بات ثابت ہو گئی، یعنی سٹیمپ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو قربانی تھی، ان کا جو ایک طرح سے اپنی اولاد کو ڈونیٹ کرنا تھا اللہ کی راہ میں، وقف کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا تھا اس کو. سبحان اللہ، آج ہم کوئی چیز اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کیا قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، لیکن سبحان اللہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی قبول حسن، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اور اچھی طرح قبول کر لیا. وہ امبتہ اور پرورش بھی کی. یعنی پھر جب ان کی نیت کی وجہ سے، ان کی نظر کی وجہ سے، ان کے وقف کرنے کی وجہ سے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس بچی کی ذمہ داری لے لی اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں پرورش کروائی اس بچی کی جو نیک لوگ تھے، جیسے زکریا علیہ السلام یا جو بھی ہیکل سلیمانی میں رہنے والے لوگ تھے. کہا جاتا ہے کہ یعنی یہاں اس وقت کا ذکر بتایا جا رہا ہے کہ جب مریم علیہ السلام وہاں پہنچی اور لوگ پھر ان کے لیے قرآن اندازی کرنے لگے، یعنی جتنے نیک لوگ تھے وہاں پر کے اچھے لوگ، وہ چاہتے تھے کہ ان کی تحویل میں آئے مریم علیہ السلام. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو ان کو زکریا علیہ السلام کی تحویل میں دینا تھا جو نبی بھی تھے اور اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے. تو جب وہ ہیکل میں داخل کر دی گئی، یعنی بیت المقدس ہے ایکچولی، وہ عبادت گاہ میں داخل کر دی گئی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں وہ مشغول رہنے لگی اور زکریا علیہ السلام کی پرورش میں وہ دی گئی تھی، یعنی ان کی تربیت میں دی گئی تھی. تو سوچیں ذرا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا تھا ان کی والدہ نے ان کو، پھر ان کی پرورش بھی ایسے ہاتھوں میں ہوئی، یعنی زکریا علیہ السلام کے ہاتھوں میں. تو جب کبھی زکریا علیہ السلام داخل ہوتے تو ان کے پاس رزق پاتے. اب یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایک عورت کی قربانی، اور پھر انہوں نے جو خاص طور سے ذکر یہاں پر جو ذکر ملتا ہے ہم کو، کہ جب بیٹی پیدا ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ بیٹی تو بیٹی کی طرح نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ، لیکن پھر بھی دیکھیں وہ انی سمئی تو ہاں، میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کا جو پہلا حق ہے والدین پر وہ ہے ان کا نام رکھنا، اور یہ والدہ کا حق ہوتا ہے، یعنی نام والدہ رکھتی ہیں، پہلا حق والدہ کا ہے، چاہے تو پھر گھر والے کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات بھی ہمیں پتہ چلی. تو جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ ختم ہونا چاہیے کہ اچھا ددیال والے نام رکھیں گے یا فلاں فلاں نام رکھیں گے. نہیں، ٹھیک ہے، ددیال والوں کا بھی اپنا بالکل بے شک حق ہے، لیکن پہلا حق بچے پر اس کی والدہ کا ہے. جو تکلیف اٹھا کر، جو تکلیف وہ 9 مہینے اٹھاتی ہے اور ڈلیوری کی جو تکلیف ہوتی ہے جس کو درد ذہ ہم کہتے ہیں، سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ لوگ کہتے ہیں اور صحیح بات کہتے ہیں کہ اگر اس وقت کی جو تکلیف ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، عورت کو تکلیف یاد رہ جائے تو وہ کبھی دوسرا بچہ نہ ہونے دے، اتنی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے عورت کو. تو یوں ہی تو والدین یا والدہ کا درجہ اتنا بڑا نہیں رکھا گیا نا. جو تکلیف ایک ماں اٹھاتی ہے وہ کوئی محسوس ہی نہیں کر سکتا، یعنی والد بھی وہ محسوس نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس چیز سے گزرے ہی نہیں ہے. والد کا بھی اسلام میں بہت بڑا درجہ ہے، لیکن والدہ کا درجہ کیوں 3 گنا زیادہ ہے؟ کیونکہ اس نے وہ تکلیف اٹھا کر اس بچے کو جنم دیا. تو یہاں پر نام انہوں نے کہا، والدہ نے کہا کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. مریم کے معنی ایکچولی ہم کو حدیث سے یا کسی اسلامک ہسٹری سے نہیں پتہ چلتے ہیں، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں تفاسر میں یہ ذکر ملتا ہے کہ مریم کا معنی ہوتا ہے عبادت گزار، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے وہ کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت گزار، یعنی
ہو سکتا اس کا یہی معنی ہو، واللہ علم، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ نام قرآن میں آیا ہے، ایک واحد سورہ ہے قرآن میں ایک خاتون کے نام پر. سبحان اللہ، آپ سوچیں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا آنر رکھا مریم علیہ السلام کے لیے. ایک ماں کی وہ قربانی، ایک ماں کا اپنی اولاد کو اللہ کے لیے وقف کر دینے کا جو جذبہ تھا، آپ دیکھیں وہ جذبہ کتنا پاورفل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا، وہ نام کا ایک سورہ قرآن میں رکھا، اور مریم علیہ السلام کا نام رہتی دنیا تک قرآن میں ہم پڑھتے رہیں گے. واحد خاتون ہے جن کا نام قرآن میں آیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ چار عورتیں جن کو رول ماڈل بنانا چاہیے، مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے تو ایک حدیث میں تین عورتوں کا ذکر ملتا ہے، مریم علیہ السلام اور آسیہ زوجہ فرعون، لیکن دوسری حدیث میں یہ چار خواتین کا ذکر ملتا ہے. لیکن کیا کبھی ہم نے ان خواتین کو اپنا رول ماڈل بنایا، یا کبھی ہم نے ان خواتین کی تاریخ یعنی ہسٹری جاننے کی کوشش کی ڈیٹیل، کہ انہوں نے کیا قربانیاں دی تھیں جس کی بنا پر ان کو چنی ہوئی خواتین کہا جاتا ہے، جو جنتی ہیں، جو جنت کی سردار بھی ہوں گی، جو رول ماڈل ہیں ہم سب کے لیے. اور سبحان اللہ، دیکھیں وہ والدہ کتنی عقل مند خاتون اور کتنی فہم و فراست والی خاتون ہوں گی وہ مریم علیہ السلام کی والدہ، کہ پہلے تو انہوں نے اپنے اولاد کو وقف کر دیا اللہ کے لیے، پھر وہ پریشان بھی ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹا نہیں ہے، میں کیسے اس کو نظر کروں گی، مسجد میں کیسے سپورٹ کروں گی. اس کے بعد وہ کہتی ہیں، انہوں نے نام بھی رکھ دیا، اور انی اعوذ بک و ذریتک من الشیطان الرجیم. سبحان اللہ، سب سے جو بہترین کام انہوں نے کیا کہ میں نے اس کو، یعنی اللہ میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں تیرے اور اس کی ذریت کو بھی، کس سے؟ شیطان مردود سے. یعنی ایک والدہ کی سب سے بڑی فکر کیا ہونی چاہیے اپنی اولاد کے لیے، کہ اس کی اولاد شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رہے، اور صرف اولاد ہی نہیں بلکہ آنے والی ذریت. سبحان اللہ، اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، دل چاہتا ہے کہ ان آیتوں پر بس ہم ٹہر جائیں اور مزید اس پر غور و فکر کرتے جائیں، اور مزید اس سے جو فائدے ہم حاصل کر سکتے ہیں کرتے جائیں، کیونکہ یہ خواتین کا ہی ذکر ہے اور ہم سب خواتین ہی ہیں الحمدللہ. تو کیسی تھیں ہماری خواتین جو ہمارے لیے رول ماڈل تھیں الحمدللہ؟ کیا آج ہم اس کا ایک پرسنٹ بھی اپنے آپ میں پاتے ہیں، وہ کوالٹیز، وہ صفات؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ بچوں کے آنے والی ہماری جو نسلیں ہیں ان کی نسلوں کی بھی دعا کر، ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ وہ سب شیطان مردود سے محفوظ رہیں، شیطان کے فتنوں سے محفوظ رہیں. تو یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں صرف لڑکوں کو عبادت کے لیے مسجد جانے کی اجازت تھی، لڑکیاں عبادت کے لیے مسجدوں میں نہیں جاتی تھیں، یا مسجدوں میں جاتی بھی تھیں یا رہی ہوں گی تو وہ لوگ ٹہرتے نہیں تھے وہاں پر مسجد میں. ظاہر سی بات ہے، لڑکی کے لیے بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں، اس کی بہت ساری چیزوں کا سوال ہوتا ہے. تو اس زمانے میں لڑکے عبادت کے لیے وقف کیے جاتے تھے اور لڑکیوں کو وقف کرنے کا رواج نہ تھا. جب لڑکی پیدا ہوئی تو انہیں ایک، ظاہر سی بات ہے، انہوں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا، ان کو ایک فطری امر تھا. افسوس ہوا کہ اب میں کیسے کروں گی اس کو اللہ کی نظر، کیونکہ انہوں نے تو پہلے سے نظر مان لی تھی نا کہ یہ آزاد کردہ ہے، یعنی یہ ایسا بچہ جسے والدین نے تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا ہو تاکہ وہ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کر سکے. تو یہود میں یہ دستور تھا کہ وہ اس طرح کی نظر مانا کرتے تھے اور ایسے بچوں کو ہیکل سلیمانی میں چھوڑ دیا کرتے تھے، اور پھر وہاں جو عبادت خانہ تھا یا جو عبادت گاہ تھی وہاں پر، وہاں کے جو رہنے والے جو منتظمین تھے جن کو وہ اپنی زبان میں کاہن کہا کرتے تھے، وہ ان کی پرورش کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جس میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی والدہ کو تسلی دی کہ لڑکی لڑکے سے بدر جہاں افضل ہے، یعنی یہاں تک کہ کوئی بھی لڑکا اس لڑکی کے جوڑ کا نہیں، لہٰذا افسوس کرنے کی کوئی بات نہیں. سبحان اللہ، یعنی آپ اللہ کے لیے کوئی چیز جب وقف کرتے ہیں یا نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے قبول فرماتا ہے اس کو. تو ہم ابھی دل میں ارادہ کریں کہ ہم کوئی نہ کوئی چیز اللہ کے راستے میں وقف کریں گے یہ آیات پڑھنے کے بعد، یا تو ہمارا وقت، ہماری صلاحیتیں، ہماری اولاد، ہمارا پیسہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرنے کی نیت کریں. اور اتنی فہم و فراست تھی ان کی والدہ میں کہ انہوں نے ان کی اولاد، آنے والی نسلوں کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنے کے لیے دعا کی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے تو وہ چلا کر رونے لگتا ہے۔ صرف مریم علیہ السلام اور اس کے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے نہیں چھوا، صحیح بخاری۔ اسی سے دونوں کی فضیلت یہاں ثابت ہوئی، اور یہ کہ مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کی دعا کو بھی اللہ تعالی نے قبول فرمایا۔ کتنا بڑا آنر ہے کہ ان کی نظر کو اللہ تعالی نے شرف قبولیت بخشا، اور مریم علیہ السلام کی ایسی جسمانی اور روحانی تربیت یہ پرورش کی خوب اچھی طرح سے کہ جب وہ سن شعور کو پہنچ گئیں، تھوڑی بڑی ہو گئیں اور عبادت خانے میں جانے کے قابل ہو گئیں، تب سوال پیدا ہوا کہ کون ان کا کفیل یعنی نگران بنے گا، کیونکہ وہاں پر بہت سارے کاہن تھے جن میں زکریا علیہ السلام بھی تھے۔ پھر قرآن زکریا علیہ السلام کے حصے میں آیا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو زکریا علیہ السلام کی بیوی تھیں وہ حضرت مریم کی حقیقی خالہ تھیں، تو جب بھی وہ مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ رزق پاتے دیکھتے۔ اور چونکہ کہا جاتا ہے کہ زکریا علیہ السلام کو ابھی تک اولاد نہیں تھی اور وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑکی اس کے پاس رزق کہاں سے آتا ہے جبکہ تو یہاں سے باہر بھی نہیں نکلتی ہے، تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اچھا جب اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو ایسی جگہ سے رزق دے سکتا ہے تو مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا۔ تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، تو جب کبھی زکریا علیہ السلام جاتے ان کے پاس محراب میں تو ان کے پاس رزق پاتے۔ اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں مریم علیہ السلام کا یہ جملہ کہ اللہ تعالیٰ نے چنا تھا آل عمران کو اور اس میں سے مریم علیہ السلام کو، اور زکریا علیہ السلام کی تربیت میں انہوں نے نشو نما پائی، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص لطف کرم تھا مریم علیہ السلام پر۔ تو انہوں نے، آپ دیکھیں جو ان کی نیت اور ان کا ارادہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا تھا، جس کی بنا پر مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے قبول کیا نباتن حسنا۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جس قدر آپ کے اندر خلوص ہوگا، جس قدر آپ کے اندر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینے کا جذبہ ہوگا، اتنا زیادہ آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا، یا اتنا زیادہ وہ رہتی دنیا تک وہ کام باقی رہے گا آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا سے۔ آپ دیکھیں یہاں پر ہم کو بہت ساری والداؤں کا ذکر ملتا ہے ہماری ہسٹری میں۔ سب سے پہلے تو ہم حضرت خدیجہ کو ہی دیکھتے ہیں، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بھی پہلے ہم حضرت حاجرہ کو دیکھتے ہیں کہ حضرت حاجرہ، دیکھیں نا، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے تھے اور کئی سال بعد واپس آتے ہیں، تو ان کی تربیت کا کام کس کے ذمہ آیا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام کس کی تربیت میں پروان چڑھے تھے؟ ظاہر سی بات ہے والدہ کی تربیت میں۔ اور اسی لیے جو کہا تھا نا علامہ اقبال نے کہ وہ فیضانی نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یعنی سبحان اللہ کیسے وہ فرما بردار بیٹے تھے کہ جب والد آ کر کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے نے کیا کہا کہ یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ اے بجان آپ کو جو خواب دکھتا ہے آپ اسے کر ڈالیے، کر گزریے، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اتنی فرما برداری کہاں سے آئی تھی؟ ظاہر سی بات ہے وہ نبی کے بیٹے تھے، وہ تو سب ٹھیک ہی، وہ ساری باتیں صحیح، لیکن والدہ کی صحبت یعنی والدہ کی تربیت اور پرورش۔ پھر آپ دیکھیں خدیجہ رضی اللہ عنہا کہ کیسے انہوں نے اپنا مال، اپنی اولاد، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ام سلیم کو ہی دیکھ لیں، کتنا یعنی ان کی قربانی اور ان کا جذبہ دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ ہم بھی ویسے کام کریں۔ بہت ہی بولڈ خاتون تھی ماشاء اللہ۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس زمانے کی سب سے بولڈ خاتون، بے جھجک رسول اکرم سے سوال کرنے والی۔ اور جب ابو طلحہ نے ان کو شادی کا پیغام دیا تو کہا کہ تمہارا اور میرا نکاح کیسے ہو سکتا ہے جبکہ تم مشرک ہو؟ ہاں اگر تم مہر میں اپنا اسلام لانا قبول کرتے ہو تم سے شادی کرنا قبول ہے۔ سبحان اللہ، جبکہ ایک بیوہ خاتون شوہر چلے گئے تھے اور پھر وہ وہاں سے وہی ڈیتھ بھی ہو گئی شوہر کی، بیٹا تھا 10-12 سال کا انس رضی اللہ عنہ، اور ایسی حالت میں بھی وہ رشتہ قبول نہیں کر رہی ہیں، کیونکہ ہانے کے اس وقت یہ آیت نہیں نازل ہوئی تھی کہ کوئی مشرکہ مسلمان کے نکاح میں نہیں رہ سکتا۔ پھر بھی آپ دیکھیں ان کو اپنے اسلام کی کتنی فکر۔ اور پھر بیٹے کو رسول اکرم کی خدمت میں لاتی ہیں، کہتی کہ یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے انس، اس کو لکھنا اور پڑھنا آتا ہے، یاد سے آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے ساتھ رہے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیں ان کا وہ فیصلہ کتنا اچھا رہا کہ بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں، اہل میں اور عمر میں برکت دے، تو کہا جاتا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ جو بزنس کرتے وہ لازمن اس میں نفع ملتا، تو لوگ ان کو برکت کے لیے اپنے ساتھ بزنس میں پارٹنرشپ کے لیے رکھتے تھے۔ ان کی عمر 100 سال تقریباً ہوئی، 100 سال سے اوپر، اور ان کی زندگی میں ان کے 100 بیٹے پوتے نواسے تھے، جو کہ سب کے سب کہا جاتا ہے کہ عالم دین تھے، یعنی فقیہ تھے، محدث تھے، مفسر تھے. سبحان اللہ. ایک والدہ کا فیصلہ، قلمندی کا فیصلہ کتنا فائدہ مند ثابت ہوا ان کے خاندان کے لیے. سبحان اللہ. آپ سوچیے، ام سلیم بھی تو یہ مائیں ہی ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو اس راہ پر ڈالتی ہیں. اب دیکھیں والد کا کردار کب نظر آتا ہے؟ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جب وہ ٹین ایج پر پہنچتے ہیں تو جب والد ان کی ذمہ داری لیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے پیدائش سے لے کر ٹین ایج تک والدہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا کیسا ذہن بناتی ہے، کیسے ان کی پرورش کرتی ہے، کیسے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال سکتی ہے کہ وہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں. تو کیا سیکھا پھر؟ ایک والدہ نے جو نظر مانی تھی، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا اور ان کی اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھا اور ان کی جسمانی اور اخلاقی بہت ہی بہترین تربیت کی، یہ اچھی ہوئی کیونکہ زکریہ علیہ السلام کو ان کے لیے متعین کیا گیا تھا. یعنی یہ اللہ کی مہربانی تھی کہ ان کی تربیت کامل ترین حال میں ہو، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے زکریہ علیہ السلام کو چوز کیا. یعنی مریم علیہ السلام کی جو عمر بڑھتی گئی، اللہ کی عبادت کرتے کرتے بڑھی، وہ دوسری عورتوں سے فائق ہو گئیں، یعنی اوپر ہو گئیں، وہ اپنے رب کی عبادت کے لیے وقف ہو گئیں اور اپنی محراب یعنی نماز کی جگہ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے لگی. جب کبھی زکریہ ان کے حجرے میں جاتے تو ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے جس میں ان کی محنت اور مشقت شامل نہیں تھی، یعنی وہ خود نہیں لاتی تھی، بلکہ رزق انہیں اللہ نے ایک معجزے کے طور پر عطا فرمایا. تو اس لیے حیران ہو کر زکریہ نے پوچھا، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تو وہ جواب دیتی، قالت ہوا من عند اللہ. سبحان اللہ، یہ جملہ بھی کتنا اچھا ہے. یعنی یہ اللہ کے پاس سے ہے، یہ اس کا فضل و احسان ہے، جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے، یعنی جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہو، یعنی بغیر محنت کے کھانے پینے کا بندوبست فرما دے. اور قرآن میں ایک جگہ میں آیت ملتی ہے سورۃ طلاق کی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے خلاصی کی صورت بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو. سبحان اللہ. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایسے معجزات رونما ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کی مدد بھی فرماتا ہے. یعنی ایسے واقعات ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ خود سے نہیں یہ ساری باتیں بتاتے، تو اس کا انکار بھی ہم نہیں کر سکتے. لیکن جو لوگ ایک طرح سے دکھاوا کرتے ہیں یا ڈھونگ کرتے ہیں کہ ان کو تو یہ کرامت حاصل ہے، وہ کرامت حاصل ہے، تو جو ولی ہوتے ہیں اللہ کے، وہ ایسے خود سے اپنی کرامت کا اظہار نہیں کرتے. تو یہاں سے بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو فالو کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے، تو اللہ تعالیٰ غیب سے رزق دینے میں مدد فرماتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو تب بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے انسان کو وہ معرفت نصیب ہوتی ہے کہ وہ مزید اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے، عبادت میں لگا رہتا ہے اور شکر گزار ہوتا ہے، جتنا ملے اس پر قانع ہو جاتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے، لہٰذا مزید اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا چلا جاتا ہے. تو یہاں پر جو محراب کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے، جو آج ہماری مسجدوں میں ہوتے ہیں وہ محراب بھی ہے، لیکن اس زمانے میں جو محراب ہوتے تھے خاص طور سے مسجدوں میں عبادت کے لیے مخصوص ہوتے تھے. تو جو عبادت گاہ سے متصل جو عمارت ہوتی تھی، جو کافی اونچی ہوتی تھی اس زمانے میں، یعنی یہود کے زمانے میں جو ان کے عبادت گھر تھے، تو اسی سے لگ کر وہ ایک چھوٹی سی عمارت بناتے تھے یا روم بناتے تھے، جو کافی اونچی جگہ پر بناتے تھے، جن کے لیے وہاں پر جو مسجد کے خدام یعنی جو خدمت کرنے والے لوگ یا جو معتکف جو اعتکاف کرتے تھے وہ لوگ رہا کرتے تھے. تو ایسے ہی کمروں میں سے ایک کمرہ حضرت مریم کو ملا تھا جہاں پر وہ مسلسل عبادت میں لگی رہتی تھی. تو یہ فطری بات ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے. جیسے یہاں پر قرآن میں خود یہ جملہ ہے کہ وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنثَى، کہ لڑکا لڑکی کے معنی نہیں ہوتا. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دونوں کی تخلیق الگ کی ہے. لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے ذمہ اس کا کام ہے، اور لڑکے کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے ذمہ اس کا کام ہے. لیکن دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم ہے، کیونکہ دونوں سے مل کر ہی پھر اولاد پیدا ہوتی ہے، ذریت آگے بڑھتی ہے، نسلیں آگے پروان چڑھتی ہیں. تو دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بھی ہے، لیکن دونوں میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ بہت اہم ہیں. اگر سارے لڑکے ہی لڑکے پیدا ہو جائیں، آپ مجھے بتائیے، اور لڑکیاں نہ ہوں، تو کیا وہ لڑکوں سے زندگی چل سکتی ہے؟ کیونکہ وہ لڑکوں کو کس کی ضرورت ہوگی اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے؟ لڑکی کی ضرورت ہوگی، ظاہر سی بات ہے. تو دونوں اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ اہم ہے. کسی کو کسی سے کمتر یا برتر ثابت کرنے کی ضرورت ہے، یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک من ذکر و انثی دونوں برابر ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں برابر ہیں۔ ہاں، دونوں کے کام اپنی اپنی جگہ الگ ہیں، اس لحاظ سے دونوں کی جسمانی ساخت بھی الگ ہے، تو اس بات کو ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا تو ہزار سے بہتر اللہ کی مرضی ہوگی نا۔ اللہ تعالیٰ جس طرح جس کو چاہے بنائے، جس ساخت پر چاہے جس کو پیدا کرے، ہم اپنی مرضی سے تو نہیں پیدا ہو گئے اور نہ ہی اپنی مرضی سے ہم بنائے گئے ہیں، تو ہم تو اللہ کی مخلوق ہیں، تو ہم کو اس بات کو تو ایکسپٹ کرنا پڑے گا، ورنہ تو پھر وہی والی بات ہے کہ پھر جب آپ اللہ کو ہی نہیں مانتے تو پھر جو چاہے کریں۔ تو بہت سارے لوگ اس طرح کے آبجیکشن اٹھاتے ہیں کہ اچھا لڑکی کیوں ہے، لڑکی کو کمتر کیوں بنایا، تو لڑکی کو کوئی کمتر نہیں بنایا جاتا۔ تو انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا تھا اپنی اولاد کو اور آنے والی نسلوں کو شیطان مردود سے، یعنی ایک طرح سے قلعے میں بند کر دیا بچوں کی حفاظت کے لیے۔ تو جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کہ ہم اپنے آپ کو حفاظت میں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں۔ تو محررن خالصن خدمت بیت المقدس اور المحراب مکان العبادہ، عبادت کی جگہ۔ اب آگے زکریا علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، انشاءاللہ وہ اگلے کلاس میں ہی کر لیں گے کیونکہ ٹاپک پورا وہ چینج ہو جائے گا۔ تھوڑا سا بس یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ لوگ مجھے بتائیے، اگر آپ چاہیں تو لکھ کر بتا سکتے ہیں، چاہے تو بول کر بھی بتا سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا لیں آپ تو میں پھر آپ کا مائک آن کر دوں گی۔ تو ایک تو بات یہ بات یاد رکھیں کہ جو خرق عادت بات ہے کہ ان ایسے معجزات جیسے مریم علیہ السلام کے پاس رزق کا آنا، یہ اللہ کی طرف سے معجزات میں سے ہے یا پھر کرامات میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی مدد فرماتا ہے، لیکن اس کو وجہ جواز بنا کر ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگوں نے خود سے یعنی شعبدہ بازی شروع کر دی یا خود ساختہ ایسی چیزیں بتا دی کہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ وہ ہوتا ہے، وہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کا انکار کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ تو کچھ لوگوں نے جو مریم علیہ السلام کے پاس جیسے رزق آتا تھا یا عیسیٰ علیہ السلام کا جو دوبارہ آنا ہے، ان سب کا انکار کیا ہے، تو یہ ایکچولی اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے یا صحیح اسلام کے بارے میں معلومات نہ ہونے کا نتیجہ ہے؟ تو ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے ہمارا کہ ایسے یعنی خرق عادت یعنی جو کرامات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے، اور اس کا انکار کرنا صحیح نہیں ہے۔ جی، تو اب آپ بتائیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ان آیتوں کی روشنی میں، ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہم ان آیتوں کو کس طرح لے سکتے ہیں، اور ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد ہمارے دل میں کیا خواہش ہونی چاہیے یا کیا جذبہ ہونا چاہیے؟ اور یہ بات بھی ہم پڑھتے ہیں قرآن میں کہ آگے آئے گا کہ جب وہ قرآن اندازی کر رہے تھے، یعنی جب مریم علیہ السلام کو ان کی کفالت میں دینے کی بات تھی، تو جو وہاں کے جو عبادت گزار لوگ تھے، کاہن جو لوگ تھے، وہ لوگ قرآن اندازی کر رہے تھے کہ کس کا نام آتا ہے، تو زکریا علیہ السلام کا نام آیا۔ اور ایک خواتین ہونے کے ناطے سے، اس پرسپیکٹو سے آپ سوچئے کہ ہم سب بھی خواتین ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، پریگنینسی میں ہی اپنی اولاد کو اللہ کے لیے، یعنی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ اولاد تیرے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے والی بنے۔ ہمیں خود بھی، ہاں ہم خود کیا کر سکتے، جیسے مریم علیہ السلام کی والدہ نے دیکھے، خود سے سوچا نا، خود سے کیا، تو ہم بھی جو کر سکتے ہیں ہم کریں، اللہ کے راستے میں اپنا جو بھی وقت ہے سب کچھ لگائیں، اپنے بچوں کی صحیح پرورش کریں، ان کی صحیح رہنمائی کریں، ان کے لیے وقت دیں بچوں کے لیے۔ اور یہ جو کانسیپٹ ہے ہمارے اوپر کہ پریگنینسی میں سورہ مریم پڑھ لو تو ڈلیوری میں آسانی ہوگی، اور لوگ کہتے ہیں کہ سعودی عرب جائیں تو مکہ سے مریم بوٹی لے کر آئیں، تو وہ جب ڈلیوری ہوتی ہے تو اس وقت مریم بوٹی کو پانی میں بھگو کے رکھیں تو ڈلیوری میں آسانی ہوگی، بالکل غلط باتیں ہیں۔ مریم علیہ السلام کو تو خود بہت تکلیف سے ڈلیوری ہوئی تھی، تو یہ تو تکلیف اٹھانی ہی پڑتی ہے ہر ایک کو، ایسی کوئی نہ مریم بوٹی ہے نہ سورہ مریم پڑھنے سے آپ کو پریگنینسی میں آسانی ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، ان کا کردار اپنے اندر پیدا کریں، جو مریم علیہ السلام کی والدہ کا کردار ہم کو ملتا ہے، خود مریم علیہ السلام کا جو کردار ہم کو ملتا ہے کہ اتنی ینگ ایج میں وہ اتنی عبادت گزار تھی، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، نے اتنی نوجوانی میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے مخصوص کر لینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، جبکہ ماحول اور معاشرہ اس وقت کا کہا جاتا ہے بہت خراب تھا۔ جو لوگ ماحول کا رونا روتے ہیں کہ کیا کریں، لوگ ہی ایسے ہیں، معاشرہ ہی ایسا ہے، ہم کیسے عبادت کریں، تو ان کو مریم علیہ السلام کو دیکھنا چاہیے، کیسے بگڑے ہوئے معاشرے میں انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ جی، بچوں کی تربیت کی اصل ذمہ داری ہم خواتین پر آتی ہے، اور یقین جانے کہ کہاں گئی وہ مائیں جن کے دامن سے جن کے دامن پر فرشتے وضو کیا کرتے تھے، یعنی ایک جملہ ہے مشہور کسی کتاب کا، یعنی ایسی وہ نیک مائیں کہاں ہیں جو اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور پرورش کر سکیں، ان کو صحیح رخ دے سکیں، ان کو صحیح سوچ دے سکیں۔ بالکل، سنتوں کا اہتمام ہو، سیرت کے بارے میں ہم جانیں، ہمارے بچوں کو پڑھائیں. جب رسول اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ سے بھی محبت ہوگی، اللہ سے محبت ہوگی تو اس کے لیے قربانی دینے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، یعنی اس کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے. تو ہم دعا بھی کرتے رہیں، بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے. ہم اپنے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کے راستے پر رکھے. کتنے فتنے ہیں آج دنیا میں، آپ دیکھیں کتنا ڈر لگ رہا ہے. یعنی پہلے تو ہم کہتے تھے کہ اچھا کو ایجوکیشن غلط ہے، کو ایجوکیشن نہیں ہونا چاہیے، اس سے بے حیائی پھیلتی ہے، کچھ غلط راستے پر قدم پڑ سکتے ہیں. لیکن آج کل کو ایجوکیشن کی بھی بات نہیں، اب تو یعنی جو دنیا میں جو نظریات پیش کیے جا رہے ہیں، جو ایل جی بی ٹی کیو کا معاملہ ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ کیسے ایک سوچ دی جا رہی ہے لوگوں کو پوری دنیا میں کہ غیر فطری چیزوں کی، کہ تم لڑکی نہیں ہو، تم لڑکا ہو سکتے، تمہارے دل میں خواہش ہے تم لڑکا بن جاؤ، تم جو بننا ہے بن جاؤ. یعنی ہم جنس پرستی بھی، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. اتنا دل کڑتا ہے سب سن کر کہ اب تو ڈر لگنے لگا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں کیسے محفوظ رہیں گی. لیکن ہم کو دعا کرتے رہنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، مایوس نہیں ہونا ہے ہم کو، اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، ان تمام فتنوں سے، شر سے محفوظ رکھے اور ان کو صحیح اللہ تعالیٰ کا بندہ بنائے. جزاکم اللہ خیرا، اللہ مبارک. ٹھیک ہے، ہم یہیں ختم کرتے ہیں، پھر اگلی کلاس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.